بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام المحکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, فکر فراہی کے کیا اثرات ہیں, کیا فکری حاصلات ہیں, امت کی جو علمی روایت ہے اس کے اندر جو کیوریوسٹیز تھیں, جو الجھنیں تھیں, ان کو کیسے یہ فکر سلجھاتی ہے. مولانا عمار خان ناصر کی ایک تحریر زیر بحث تھی, اس تحریر کے چوتھے نقطے کو آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے. اس میں سابق ماسٹر تشریف فرما جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مولانا عمار خان ناصر صاحب لکھتے ہیں کہ فکر فراہی کے مطالعے کے دوران ان پر یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ قرآن کے متن کے ساتھ تعامل کے علمی اصولوں کی زیادہ پریسیجن کے ساتھ تنقیح اور تعین ہوئی ہے, اور نتیجتاً ہر علم غلم چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے متن کے ساتھ جو ٹانگ دیا جاتا ہے, نتھی کر دیا جاتا ہے, اس رجحان کا بھی خاتمہ ہوا ہے. ہم سب فکر فراہی جب زیر بحث آتی ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید زیر بحث آتا ہے. آپ نے مناہج کی جو تاریخ ہے اس کو بھی بیان کرتے ہوئے بتایا کہ امت کے اندر ایک سلفی منہج ہے, صوفیانہ منہج ہے, فقہی منہاج ہے, اور ان میں اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے, اور فکر فراہی میں اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے. قرآن مجید کے باب میں انہوں نے ایک بات یہاں پہ لکھی ہے کہ متن کے ساتھ ایک ٹیکسٹ موجود ہے, اللہ کا کلام ہے, وہی قول فیصل حرف آخر ہے. کچھ اور چیزوں کو خلط ملت کر دیا جاتا تھا, ٹانگ دیا جاتا تھا, ٹیگ کر دیا جاتا تھا. یہ جو مکتبہ فکر ہے اس نے اس رجحان کا سد باب کر دیا ہے, ایک طرح سے خاتمہ کر دیا ہے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ ضرورت کیوں پیش آتی تھی کہ جب قرآن مجید ایک کتاب ایک ٹیکسٹ کی صورت میں آیا ہے تو وہ انسانی وجہ کیا بنی جس کی وجہ سے مختلف چیزوں کو اس کے ساتھ نتھی کیا جاتا تھا, اور وہ چیزیں کیا تھیں؟
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے, پیغمبروں کو کتابیں دیں. ان کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے نزول کے ساتھ چند باتیں اور بھی واضح کر دی گئیں. ایک یہ کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے سب دروازے بند ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخری درجے میں جو کچھ انسانیت کی رہنمائی فرمانی تھی وہ اس کتاب کے ذریعے سے کر دی ہے, اس پیغمبر کے ذریعے سے کر دی ہے. اب جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے وہ قرآن مجید سے استدلال کرے گا یا پیغمبر کے کسی ارشاد سے استدلال کرے گا. اس کے علاوہ مذہبیات کی نوعیت کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی. یہ سب چیزیں اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیں, قرآن مجید نے واضح کر دیں. یہ اس مسلمان امت میں ایک قطعی حجت کی حیثیت سے مان لی گئیں. اب ظاہر ہے کہ یہ امت چند افراد کا نام تو نہیں ہے. جیسے ہی آپ دنیا میں زندگی کی ابتدا کریں گے تو صحابہ کرام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحبت اٹھا کے صحابہ بنے ہیں, لیکن کیا سب نے یکساں صحبت اٹھائی ہے؟ یہ معلوم ہے کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارا. وہ مکے میں آپ کے ساتھ تھے, وہ مدینہ میں آپ کے ساتھ تھے, وہ جنگوں میں آپ کے ساتھ تھے, زندگی کے نشیب و فراز میں ساتھ رہے, انہوں نے آپ کی مجالس سے فائدہ اٹھایا, انہوں نے آپ کے خطبات سنے, انہوں نے آپ کی سیرت کو دیکھا, وہ آپ کے گھر کے معاملات کو دیکھتے رہے. مختلف موقعوں پر جب انہوں نے کوئی غلطی کی تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کو توجہ دلائی. اس طرح سے انہوں نے پیغمبر کی ملازمت کے ساتھ ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہ کر دین سیکھا. یہ سب کے سب ظاہر ہے کہ اگر آپ ان کو گننا شروع کریں تو 200, 400, 500 ہوں گے, لیکن صحابہ کرام کی تعداد تو اس سے بہت زیادہ ہے. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو آئے, دیکھا, چند باتیں سنی, چلے گئے. بعض ہیں جنہوں نے کوئی سال دو سال گزارے, بعض ہیں جو پہلے ہی مرحلے میں آ گئے, اور بعض وہ ہیں کہ جو آخری مراحل میں آئے. بعض ہیں جس طرح کے قرآن مجید نے بیان کیا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے, بعض اس کے بعد ایمان لائے. تو اس طرح لوگوں کو رسول اللہ کی صحبت اٹھانے کے جو مواقع ملے ان میں تفاوت پیدا ہوا. اس تفاوت کے نتیجے میں وہ انسان ہیں, ان کے پہلے کچھ افکار رہے ہوں گے, کچھ خیالات رہے ہوں گے, ان کے کوئی رجحانات رہے ہوں گے, کوئی چیز انہوں نے سمجھی, کوئی جانی. تو ایک پہلو یہ ہے. اب ان کی اولاد ہو گئی, اگلی نسلیں وجود میں آ گئیں, ان کی اولاد کے ساتھ بہت سے لوگ ان کی دعوت سن کر ایمان لائے, جن کو ہم تابعین کہتے ہیں. یہ سلسلہ چل نکلا. اس میں صرف عربی کے لوگ نہیں رہے, اسلام عجم تک پہنچ گیا, وہاں کے لوگ بھی ایمان لانے لگے. اس سے آگے پہنچ گیا, وہاں کے لوگ بھی ایمان لا رہے ہیں. وہ لوگ اس سے پہلے بہت سی مذہبی روایات رکھتے ہیں, وہ روایات صوفیانہ بھی ہیں, وہ روایت فلسفیانہ بھی ہیں, مختلف روایات دنیا میں موجود ہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ دنیا کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، وہ مذہبی رجحانات بھی اس سے پہلے رکھتے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ عراق شام ان علاقوں میں کون لوگ آباد تھے، زیادہ آبادی مسیحیوں کی تھی، اسی طرح مجوسی ایک الگ مذہب کے ساتھ وابستہ تھے، وہ بھی موجود تھے۔ یہ اتنے متنوع رجحانات کے لوگ جب مذہب میں داخل ہوں گے تو وہ اپنے رجحانات کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا چاہیں گے کہ اس میں کس کو قبول کرنا ہے، کس کو باقی رکھنا ہے، کس کو باقی نہیں رکھنا۔ کیا میں نے جب اسلام قبول کر لیا تو میں اپنا علم، اپنا پس منظر، اپنی تاریخ، اپنی تہذیبی روایات، اپنے سوچنے کے انداز سب کچھ ایک طرف پھینک دوں، یا میں نے اللہ کے پیغمبر کو مان لیا ہے، جتنی بات وہ کہیں گے سر تسلیم خم، لیکن یہ جو کچھ میں پہلے سے جانتا ہوں، جن چیزوں کو میں پہلے سے مانتا ہوں، یا جن کے اندر میں اپنے لیے کوئی رہنمائی دیکھتا ہوں، یہ سب کی سب اب کالعدم ہو گئی ہیں، باطل قرار دے دی گئی ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان آسانی کے ساتھ اس کو قبول نہیں کرتا۔ بر صغیر میں جب اسلام آیا ہے اور یہاں لوگ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ہندوؤں سے مسلمان ہوا ہے وہ اپنی تہذیب، معاشرت، اپنی روایات، اپنے رسوم سب کچھ یک دم دفن کر دے۔ یہ ساری چیزیں اس کے ذہنی پس منظر میں موجود ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ جن والدین کے ہم پیدا ہوتے ہیں، جہاں پرورش پاتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہماری جو تربیت کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے بہت سی آراء، بہت سے رجحانات بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سب کو لے کر جب دین کا اچھا علم حاصل کر لیتے ہیں تو قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری ضرورت بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کیا چیز قرآن قبول کرتا ہے اور کیا چیز قبول نہیں کرتا۔ میں تو جب اپنے اوپر نگاہ ڈالتا ہوں تو میرے ساتھ خود یہی معاملہ پیش آیا، یعنی میری پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو تصوف سے اشتغال رکھتا تھا۔ صوفیانہ پس منظر میں میں نے شعور کی آنکھ کھولی، اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن کو دین کی حقیقت کے طور پر سنا اور جانا، بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن کو دین کے رسوم کی حیثیت سے سمجھا اور سیکھا، بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن کا تعلق میرے باطن کے ساتھ، میرے مقاصد کے ساتھ تھا، وہ بھی وہیں سے سیکھی تھیں۔ ان چیزوں سے میرا ایک ورلڈ ویو بنا ہوا تھا، چیزوں کو دیکھنے کا ایک زاویہ بنا ہوا تھا۔ زندگی کیا ہے، کائنات کیا ہے، حیات کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، نتائج کیا نکلیں گے، زندگی کا نقشہ کیا ہونا چاہیے، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، مال کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، خاندان کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، یہ ساری چیزیں تھیں جو میری روایت کے اندر موجود تھیں۔ میں ان کو لے کے شعور کی آنکھ کھول رہا تھا۔ ان چیزوں کے بارے میں بھی اگر قرآن میرے سامنے آئے گا، یا میں قرآن پڑھنا شروع کروں گا، یا میں قرآن کا طالب علم بنوں گا، تو یہ جاننا چاہوں گا، فطری طور پر جاننا چاہوں گا۔ ایک ایک شخص جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، اگر اس نے شعوری سفر طے کیا ہے تو اس سے پوچھ لیں، اس کو یہ لازماً مراحل پیش آئے۔ ہر شخص بیان کرے گا، ابوالکلام بیان کریں گے، اقبال بیان کریں گے، سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی بیان کریں گے، جس سے بھی بات کریں گے، بڑے سے بڑا آدمی ہو، عام آدمی سے بھی آپ بات کریں، وہ بھی آپ کو یہ داستان سنا دے گا کہ میری پیدائش ہوئی تو قریب کی مسجد میں مجھے یہ بتایا گیا تھا، میرے ایک مولوی صاحب تھے انہوں نے مجھے یہ تعلیم دی تھی، میرے والد ایک شیخ سے بیعت تھے، مجھے وہاں لے جاتے تھے، وہاں سے میں نے یہ چیزیں سیکھی تھیں، اماں جان نے مجھے یہ بتایا تھا، فلاں فلاں کتابیں بچپن میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا تھا، ان سے میں نے یہ چیزیں سیکھی تھیں۔ تو انسان کے جو سیکھنے کا عمل ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ ایک جگہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد انتظار کرتا ہے کہ اب اللہ کی کتاب ہی آئے گی تو میں کوئی رائے قائم کروں گا۔ یعنی اس وقت کے لحاظ سے دیکھیں تو گویا تاریخ میں اس طرح نہیں سوچتا، اب دیکھیں تو اپنی پیدائش کے بعد اس طرح نہیں سوچتا۔ تو جب اللہ کی کتاب آ گئی قرآن مجید، اور دعوت دی گئی کہ اللہ کا آخری پیغمبر آ گیا ہے، آخری پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، یہ اللہ کا پیغام قرآن مجید میں ہے، اور جن چیزوں پر پیغمبر عمل کرنے کی تاکید کر رہا ہے وہ سب اس نے سنت کے طور پر جاری کر دی ہیں، لوگوں نے ان چیزوں کو مان کر، انہیں اختیار کر کے یہ کہا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ لیکن مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام لے آئے ہیں، یہ تو ایک عمل ہو گیا، اب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ کہیں اللہ کی کتاب میں بظاہر انہیں ایسے لگے گا کہ وہ تو ان چیزوں کو قبول نہیں کر رہی جو ہم پہلے مانتے تھے۔ وہ علمی ہو سکتی ہیں، وہ فلسفیانہ ہو سکتی ہیں، وہ صوفیانہ منہاج کی ہو سکتی ہیں، وہ کسی بھی پس منظر سے آ سکتی ہیں۔ وہ پس منظر ویدانت کا ہو سکتا ہے، وہ پس منظر بدھ مت کا ہو سکتا ہے، وہ کسی مذہبی روایت کا پس منظر ہو سکتا ہے، یعنی خواہ وہ مسیحیت کی ہو، خواہ وہ مجوسیت کی ہو، خواہ وہ اہل کتاب ہو. اب اہل کتاب ہی ہے مثال کے طور پر، یہود میں سے کوئی مسلمان ہو گیا ہے تو وہ اس سے پہلے کوئی خالی ذہن تو نہیں تھا، یعنی وہ بات تو نہیں تھی جو عام طور پر فلسفی کہتے ہیں کہ پیدا ہوا ہے تو بالکل لوح سادہ ہے، ٹیبولا راسا ہے، ایسا تو نہیں تھا. تو جو کچھ انسان نے پہلے مانا یا سمجھا ہے وہ اس کو لازماً قرآن مجید سے متعلق کرے گا، مسلمان ہوگا. ہم بھی مجبور ہوتے ہیں، یعنی ہمارے لیے بھی دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا ہم قرآن مجید سے اس کو وابستہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یا دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں، نہ قرآن پر غور کرتے ہیں نہ ان پر غور کرتے ہیں. تو جو آدمی غور کرے گا یا سمجھنا چاہے گا وہ تو دوراہے پر کھڑا ہو جائے گا. جب وہ وہاں کھڑا ہوگا تو اب انسان کو اس کے پہلے فکر کے ساتھ فطری محبت ہوتی ہے، وہ جن چیزوں کو پہلے سے سمجھا ہوا ہوتا ہے ان کو آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کے ساتھ اس کا ایک جذباتی تعلق پیدا ہو گیا ہوتا ہے، وہ چیزیں اس کے وجود پر اثر انداز ہو چکی ہوتی ہیں، چنانچہ وہ پہلے مرحلے میں کیا چاہتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے بھی یہی چاہا تھا کہ قرآن مجید سے میں ان کی تائید حاصل کر لوں.
جو نظریہ آپ کا ہوتا ہے،
جو نظریہ ہوتا ہے پہلے مرحلے میں انسان یہی کرتا ہے، بڑے ریاض کے بعد وہ اس جگہ پہنچتا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل خالی ذہن کر لے، قرآن مجید کے سامنے جا کر سرنگوں ہو جائے اور جو قرآن کہے وہاں سے زندگی کی ابتدا کرے. یہ بہت مشکل کام ہے. چنانچہ یہی چیز ہے جو اس وقت بھی لوگوں کو پیش آئی جب وہ مسلمان ہوئے، وہ اس وقت بھی کسی نہ کسی درجے میں پیش آتی ہے، بعض کو زیادہ بعض کو کم. جب یہ پیش آتی ہے تو پھر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کی کوئی جگہ نکال لے، یعنی اگر وہ تصوف کی روایت سے آیا ہے تو اس کی جگہ نکال لے، مجوسیت کی روایت سے آیا ہے تو اس کی کوئی جگہ نکال لے، فلسفے کے ساتھ دلچسپی رہی ہے اور اس کی بعض چیزوں سے متاثر ہے تو اس کی جگہ نکال لے، اسی طرح وہ کسی قانونی روایت سے وابستہ ہے تو اس کا بھی کوئی رشتہ قائم کر لے، اس نے دنیا کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کیا ہوا ہے، اپنے طور پر کوئی رائے قائم کی ہے، اس کی بھی کوئی تائید تصدیق وہ ڈھونڈ لے. تو اپنی جگہ یہ ایک فطری عمل ہے. اس فطری عمل کے نتیجے کے طور پر انسان یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید اس کی ان سب چیزوں کو قبول کرے، وہ اس کو محبوب ہے، اس کی پسندیدہ ہے، اس نے ان کو اختیار کر رکھا ہوا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ زبان سے یہ کہے یا اس چیز کو شعوری طور پر دیکھے، وہ فطری طور پر اپنے لاشعور کی سطح پر یہی کوشش کرتا ہے. تو یہ کوشش ہے جس نے وہ مسئلہ پیدا کیا ہے جس کی طرف مولانا عمار خان ناصر صاحب نے توجہ دلائی ہے.
ٹھیک.
یعنی اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ تینوں ہی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں قرآن مجید سے متعلق ہو جاتی ہیں جن کی کچھ نہ کچھ مناسبت قرآن سے ہے، وہ چیزیں متعلق ہو جاتی ہیں جن کی مناسبت کچھ کھینچ تان کے پیدا کی جا سکتی ہے، اور وہ چیزیں بھی متعلق ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کے لیے انہوں نے بالکل درست علم گلم کا لفظ استعمال کیا. یعنی یہ سب معاملات پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یعنی اصل بات کیا ہے؟ اصل بات وہ ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ اللہ کی کتاب کے بعد تو اصل میں انسان کو بالکل خالی ذہن ہو جانا چاہیے، اسے ایک نیا غسل کرنا چاہیے. جب اسے اللہ کی کتاب مل گئی، یعنی پہلی بار ملی، دنیا کو ملی، پیغمبر کے ذریعے سے ملی، اس وقت بھی یہی ہونا چاہیے تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام کی جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں یا جب ہم ان کے آثار کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حیرت انگیز چیز معلوم ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے ایک نئی زندگی پالی ہے. یعنی ان کے سوچنے کے انداز پر، ان کے چیزوں کو دیکھنے کے انداز پر، ان کے لوگوں سے معاملہ کرنے کے انداز پر حیرت انگیز طریقے سے قرآن مجید کی گرفت ہو گئی ہے، اور وہ اتنی مضبوط گرفت ہے کہ وہ آج ہمارے لیے نمونہ بن گئے. یعنی یہاں تک کہ ان کو یہ معمولی خراج تحسین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا، یہ کہ تم خیر امت ہو گئے ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یا بعض موقعوں پر جب انہیں بڑے امتحان سے درپیش ہونا پڑا تو فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ راضی ہو گیا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جو کسی بندے کو حاصل ہو جائے؟ میری آپ کی اس سے بڑی کیا آرزو ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نے کس طرح اس کو بیان کیا ہے کہ جس وقت تم دنیا سے رخصت ہو تو آرزو یہی ہونی چاہیے کہ اس موقع کے اوپر راضیتم مرضیہ کی بشارت مل جائے، اللہ راضی ہو گیا. تم بھی اس سے راضی ہو گئے، اب جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو صحابہ کرام کو قرآن مجید نے یہ دونوں بشارتیں دیں، یعنی یہ بھی کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ سے راضی ہو گئے، یہ دیکھیے یہ بڑی ہی لطیف تعبیر ہے، یعنی اب کوئی خلجان نہیں ہے، کوئی ماضی کی چیز رہ نہیں گئی باقی، کسی چیز کے بارے میں کوئی سوالیہ نشان لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنے پورے وجود کو پروردگار کے سپرد کر دیا. یعنی جو خدا نے کہا وہ انہوں نے مان لیا، جو خدا نے کرنے کے لیے کہا وہ کرنے لگ گئے، ان کے رجحانات تبدیل ہو گئے، ان کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا، انہوں نے گویا اپنے باطن اور ظاہر میں تسلیم و رضا کو اختیار کر لیا. بہت بڑی بات ہے یہ، دو لفظوں میں قرآن نے بیان کی ہے. پھر بحثیت امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم بہترین جماعت ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اختلافات پیدا ہوں گے، مختلف رجحانات سامنے آئیں گے، پھر کیا کرو گے؟ تو لوگوں نے جب پوچھا تو فرمایا کہ جو حق پر گروہ ہوگا اس کی پہچان یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، یعنی وہ اس راستے کا انتخاب کرے گا جو میرا راستہ ہے، میرے صحابہ کا راستہ ہے. تو اگر آپ میرا راستہ اور صحابہ کا راستہ کو دیکھیں، تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حیثیت سے اس شخصیت کا انتخاب کیا جس کے ماضی میں آپ کو نہ کوئی فلسفہ نظر آتا ہے، نہ کوئی تصوف نظر آتا ہے، نہ علم کی کوئی روایت نظر آتی ہے، نہ اپنے خیالات نظر آتے ہیں، یا نہ آپ پہ افکار نظر آتے ہیں، یعنی ایک شریف النفس ہستی جس کو پروردگار نے اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ بنایا اور جب منتخب کیا تو اس کے لیے سارا علم وہی ہے، اس کے لیے ساری ہدایت وہی ہے، اور صحابہ کرام بھی بالکل اسی طریقے سے وابستہ ہو گئے. یہ تو ان کا شرف ہوا اور اس کو قرآن نے بیان کر دیا، رسول اللہ نے بیان کر دیا. لیکن ہماشما بعد میں آنے والے لوگ، وہ تو اپنی یہ ساری چیزیں لے کے آئیں گے. بڑی بات ہے کہ انسان وہاں پہنچ جائے، یعنی قرآن مجید اس کو غنی کر دے، قرآن مجید کے سوا اس کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہے، اس کو یہ حقیقت پوری طرح سمجھ میں آ جائے کہ میں اس دنیا میں عقل کی روشنی لے کے پیدا ہوا تھا لیکن بغیر ہدم والا کتاب منیر تھا، خدا کی ہدایت اور ایک واضح روشن کتاب وہ میرے پاس نہیں تھی، وہ آ گئی ہے میرے پاس، اور جب وہ آ گئی ہے تو اب مجھے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں رہی، اب میں دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں جو کچھ بھی جانوں گا وہ اس کی رہنمائی میں جانوں گا، اس کے بعد باقی چیزیں دنیا کی ہیں، ان میں اپنی عقل استعمال کروں گا، اپنا علم بھی استعمال کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ انسان اس جگہ پہنچ جائے، لیکن انسان اس جگہ نہیں پہنچتا، اور جب نہیں پہنچتا تو جس طرح ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اگر آپ پچھلے 1200-1300-1400 سال کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو ہر طرح کے لوگ، علماء میں، فضلاء میں، ماہرین میں، بڑے بڑے لوگوں میں، چھوٹے لوگوں میں، ہر جگہ نظر آئیں گے. ان کے خیالات و افکار میں مختلف چیزوں کے اثرات ہیں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اور یہ بالکل فطری بات ہے. ان اثرات سے وہ نجات نہیں پا رہے، اور جب نجات نہیں پا رہے تو ظاہر ہے قرآن مجید سے ان کو متعلق کرنے کی صحیح کرتے ہیں. گویا سادہ لفظوں میں کہیے کہ قرآن سے کوئی پیون لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں مثال کے طور پر جمہوریت کا نظام پیدا ہوا. جمہوریت کا نظام پیدا ہوا تو بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ پورا کا پورا بین ہی قرآن سے اس کو برآمد کر لیا جائے. یعنی قرآن مجید میں کچھ چیزیں موجود تھیں جن کو بنیاد بنایا جا سکتا تھا، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ کوشش بھی کی. اسی طرح کا معاملہ آپ دیکھیے سوشلزم کے ساتھ ہوا، یعنی پورے پورے فکر پیدا ہو گئے. لوگوں نے خیال کیا کہ یہ تو ایک بڑی حقیقت دریافت ہو گئی ہے، اس سے غربت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ناانصافی، استحصال، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اتنی بڑی چیز، تاریخ کی بہت بڑی حقیقت دریافت ہو گئی ہے، قرآن اس سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ اس کو وابستہ کرنے کے لیے کتابیں لکھیں، اصطلاحات سے تعبیر کیا اس کو، یہ معاملہ شروع ہو گیا. سیکولرزم کے بارے میں اسی طرح کا استدلال آپ سن سکتے ہیں. فاشزم نے بالکل اسی طریقے سے بہت سے اذہان کو متاثر کیا. یہ تو خود ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں جس سے لوگ گزرتے ہیں. تو میرے نزدیک یہ سبب ہے، اس سبب سے قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے معاملے میں انسان بڑی بنیادی غلطیاں کرتا ہے. یعنی اس بنیادی حقیقت کو پا نہیں سکتا یا فراموش کر بیٹھتا ہے کہ مجھے اپنے ذہن کو خالی کر کے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر، ہر چیز سے مستغنی ہو کر ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کے سامنے سرفگندہ ہو جانا ہے. یہ چیز ہے جس کی طرف وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ مدرسہ فراہی نے قرآن کے ساتھ اس تعلق کو، جو صحابہ کرام کا عظیم امتیاز ہے، زندہ کرنے کی اپنے حقیر علم کی حد تک، اپنی صحیح کی حد تک کوشش کی ہے. اور یہ کوشش جو ہے اس نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اللہ کی کتاب کو رہنما بناؤ، اس کو اصل کی حیثیت دو، وہ تمہارے فکر کا محور بنے، وہ مرکز بنے، اس سے تمہارا علم پھوٹے. مذہب کے معاملے میں تمہیں کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مذہب اللہ کی کتاب سے شروع ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب پر ختم ہو جانا چاہیے، ہر چیز اس کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے. وہ جس چیز کو قبول کرے وہ مذہب ہے، جس کو وہ قبول نہ کرے اس کو اس کے ساتھ پیوند کرنے کی صحیح نہ کرو. یہ جو چیز ہے اس کو انہوں نے اس طریقے سے واضح فرما دیا.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم سب بڑی تفصیل سے پس منظر معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی ہدایت جب ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ ٹیگ کر دی جاتی ہیں اور پھر اس کے اوپر حاوی ہونے لگ جاتی ہیں، اور اس کی ہدایت ان کی روشنی میں سمجھی جاتی ہے، نہ کہ قرآن کی روشنی میں انہیں حل کیا جاتا ہے. اچھا ہم سب، ایک عام آدمی کا میں ایک ذہن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے بات کی یہاں پر کہ ظاہری بات ہے یہ عمل ہوا کیسے، یعنی وہ ذخیرہ علم وجود پذیر کیسے ہوا جو پھر قرآن کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے، ٹیگ کیا جاتا ہے. ایک مثال ہم لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے سامنے علامہ اقبال کی شاعری کی کتاب ہے. کوئی شخص اٹھ کر ہمارے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ اقبال نے جس جس موقع پر یہ شعر کہا تھا میں اس کا گواہ ہوں، یا میں اس وقت موجود تھا، میں اس کی تاریخ لکھ دیتا ہوں، انگریزوں نے یہ کیا تھا، اس کے بعد اقبال نے یہ نظم کی. مثال کے طور پہ برصغیر کے اندر یہ فسادات ہوئے، اقبال نے یہ غزل کہی. تو اب سننے میں تو یہ بات بڑی فیسینیٹنگ لگتی ہے کہ ہمیں تو اصل میں متن تک پہنچنے میں یہ چیز بڑی معاون، مددگار اور سازگار ہوگی، کیونکہ اس سے متن کی جو واقعہ ہے اور متن کا جو پس منظر ہے وہ حل ہو جائے گا. تو سب سے زیادہ جو چیز نتھی کی جاتی ہے وہ تو شان نزول کی روایات ہیں. اس میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت سے پہلے کیا ہوا تھا، کس وقت نازل ہوئی، مخاطبین کون تھے. تو بظاہر تو یہ متن قرآن کو سمجھنے میں بڑی معاون چیز نظر آتی ہے کہ اگر آپ تاریخ کی روشنی میں اس کو دیکھیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، یہ نتھی ہو کر کیسے قرآن کی حاکمیت کو متاثر کر دیتی ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ معاونت کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. یعنی قرآن مجید میں آپ جانا چاہتے ہیں، قرآن ایک علم کی دنیا ہے، اس میں داخل ہونا ہے، تو داخل ہونے سے پہلے آپ تیاری کریں گے نا. تو تیاریاں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر آپ عربی زبان سیکھیں گے، یعنی یہ تو جانیں گے نا
جی.
تو عربی زبان سیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی زبان کو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس زبان کا ادب پڑھتے ہیں، اس زبان کے استعمالات کو دیکھتے ہیں، جس زمانے کی کتاب ہے اس زمانے کی زبان تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اس کے اسالیب کیا تھے، اس کے محاورے کیا تھے، اس میں کیا چیزیں مانی جاتی تھیں، کیا چیزیں نہیں مانی جاتی تھیں، ترک و اختیار کے کیا اسالیب تھے، یہ ساری باتیں جانیں گے نا. تو یہ تو آپ قرآن میں داخل ہونے سے پہلے سیکھ رہے ہیں. باہری کی چیز،
باہر کی چیز.
اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی فلاں آیت کا یہ پس منظر ہے، فلاں آیت کا یہ پس منظر ہے، معلومات ہیں، آ گئیں آپ کے پاس، بہت اچھی بات ہے. اچھا قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس وقت انسان کا علم بھی تو موجود تھا نا. یعنی انسان سے مراد اس کے مخاطبین، وہ کچھ چیزوں کے بارے میں کوئی رائے رکھتے تھے. مثال کے طور پر جن چیزوں کو خاص طور پر وہ موضوع بنا رہا ہے، جیسے طیبات و خبائث کا فرق ہے، جس طریقے سے معروف اور منکر کا فرق ہے، جس طریقے سے عربوں کی روایات ہیں، ان کے رسوم ہیں، اسی طریقے سے اگر وہ دین ابراہیمی کی روایت پر کوئی تبصرہ کرے گا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو تاریخ عربی سے معلومات ہوں گی، یہ بھی آپ حاصل کرتے ہیں. یعنی اس طرح کی بے شمار چیزیں. چنانچہ دیکھیے میں نے اپنی کتاب میزان میں جو اصول و مبادی کے عنوان مقدمہ لکھا ہے، اس میں 10 عنوانات کے تحت بیان کیا ہے کہ آپ کو قرآن میں داخل ہونے سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے. یہ تیاری ہے، آپ نے کر لی. یہ تیاری کرنے کے بعد آپ قرآن کے اندر داخل کہاں سے ہوں گے؟ وہ داخل ہونے کا دروازہ بالکل درست ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو لفظ سے داخل ہونا ہے. لفظ سے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہے کہ اچھا جس لفظ کو میں یہاں پڑھ رہا ہوں، یعنی اگر میں نے مثال کے طور پر مالک یوم الدین پڑھا ہے تو مالک ہے، یوم ہے، دین ہے، یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں ان الفاظ کے بارے میں اب مجھے کیا معلومات ہیں؟ ان کے 2, 3, 4, 5 معنی ہو سکتے ہیں جو آپ نے عربی زبان سیکھتے ہوئے جان لیے. دنیا کی کسی زبان کو بھی سیکھیں گے، دنیا کی سب زبانوں میں یہ صورتحال انسان کو پیش آتی ہے کہ ایک مدعا کے لیے ایک لفظ وضع نہیں کیا گیا، بلکہ الفاظ کم ہیں اور مدعا اور تعبیریں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، کبھی 2, کبھی 4, کبھی 10, کبھی 20. یعنی آپ انگریزی زبان کا لغت بھی اٹھائیں تو بعض الفاظ کے معنی اور ان کے استعمالات پر ایک پورا کالم آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا. یہ دنیا کی ہر زبان میں، اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی اردو زبان میں ایک لفظ اچھا ہے کبھی آپ نکال کے دیکھیں آپ کو کچھ 70-72 استعمالات اس کے مل جاتے ہیں. تو دنیا کی تمام زبانوں میں ایک چیز ہوتی ہے, یہ علم آپ پہلے حاصل کر کے آئے ہیں, یہ آپ کے پاس موجود ہے. تو جیسے ہی آپ نے قرآن مجید کی کسی آیت میں لفظ دیکھا تو اب آپ کو سب سے پہلے تو اپنے ذہن کی طرف مراجعت کرنی ہے کہ اس کے کیا کیا معنی میں جانتا ہوں. وہ آگئے, وہ اگر تو ایک ہی ہے تو مسئلہ حل ہو گیا, اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو سوال پیدا ہوا پھر یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے. تو آپ اگلا قدم اٹھا کے دیکھیں گے یہ جس جملے میں آیا ہے وہاں اس سے کیا مدعا ہے. میں ایک چشمہ خرید کے آیا ہوں, اب دیکھیے یہ ایک جملہ ہے, میں ایک چشمہ خرید کے آیا ہوں, اس کو آپ نے سنا, لفظ چشمہ سے آپ واقف ہیں. چشمہ وہ بھی ہوتا ہے جو میں اس وقت لگائے ہوئے ہوں دیکھنے کے لیے, چشمہ وہ بھی ہوتا ہے جس سے پانی پھوٹتا ہے. تو خرید کے آیا ہوں کہ لفظ نے بھی یہ نہیں بتایا کہ ان میں سے کون سا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کسی جگہ گیا ہوں اور میں نے وہاں پر ایک چشمہ پھوٹ رہا تھا, وہاں پہ زمین خرید لی ہو, اس کو میں نے بیان کیا ہو, یا میں کسی اینکوں کی دکان سے آ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چشمہ خرید کے آیا ہوں. تو مجھے پہلے تو لفظ کے دو معنی تھے, جملے میں بھی اس کے لیے
احتمال ہو جاتا,
احتمالات ملے. جب اس کے بعد میں پھر دیکھتا ہوں کہ اچھا یہ کس سیاق و سباق میں بات کہی گئی ہے. اب سیاق و سباق میں مثال کے طور پر اگر یہ جملہ بھی بول دیا گیا ہے کہ میں گیا تھا گاؤں میں, وہاں مجھے ایک زمین پسند آئی, میں نے ایک چشمہ خرید لیا, تو ظاہر ہے کہ یہ پس منظر, یہ پچھلے جملے بتا دیں گے کہ یہ وہ چشمہ نہیں ہے جو آپ آنکھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اسی طرح پیچھے اگر یہ بات ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ میں وطن جا رہا ہوں, وہاں چشمے بہت اچھے بنتے ہیں, تو مجھے خیال ہوا تو میں نے ایک چشمہ خرید لیا. تو اب دیکھیے اس پس منظر نے بالکل نوعیت تبدیل کر دی, تو آپ سیاق و سباق میں چلے گئے, اس سے متعین ہو گیا کہ یہ کیا معنی ہے. تو یہ سارا علم باہری موجود تھا, یہ وہ تیاری تھی, وہ شان نزول کی روایت تھی, کوئی تاریخ کی روایت تھی, کوئی عربوں کا ذوق تھا, کوئی اس دین ابراہیمی کی روایت تھی, جو کچھ بھی آپ لے کے آئے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو آ کر قرآن مجید کی بارگاہ میں پیش کس طریقے سے کیا ہے. تو اگر آپ نے ان تینوں مراحل سے گزر کر اس کو پیش کیا ہے تو پھر قرآن فیصلہ کرے گا کہ اس نے کیا چیز قبول کرنی ہے, کیا رد کرنی ہے. اگر آپ نے یہ تینوں مراحل نہیں گزارے, آپ نے لفظ میں 10-15 احتمالات تھے, آپ نے کہا بہت ہی عیش ہو گئی, اب تو میں اس آیت کے اندر سے یہ سارے ہی معنی لے لوں گا. اگر جملے کے اندر 2-4-5 کا احتمال تھا اس پر بھی آپ کو خوشی ہوئی اور آپ نے کہا کہ یہ تو وفور معنی ہے, اس سے تو فوارے پھوٹ پڑے ہیں, میں ان سارے علوم کو سمیٹ لوں گا جو اس سے نکلتے ہیں, اور پھر ادلا مناسبتوں سے آپ ان چیزوں کا پیوند لگاتے چلے گئے. تو اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو کچھ آپ لے کے آئے تھے آپ اسی کے اسیر رہے, آپ نے قرآن مجید کی حاکمیت کو قبول ہی نہیں کیا, قرآن مجید کے فیصلے کو قبول نہیں کیا. قرآن مجید جس چیز کے لیے آیا تھا وہ چیز ہی باطل ہو کر رہ گئی. تو مدرسہ فرائی میں یہ چیز ہے جس کو ملحوظ بھی رکھا جاتا ہے, جس پہ اصرار بھی کیا جاتا ہے, جس کی بنیاد پر دوسرے نقطۂ نظر پر تنقیدیں بھی کی جاتی ہیں, اور ہر جگہ آپ دیکھیے اسی طریقے سے ہم استدلال کرتے ہیں. یعنی کیا کریں گے, جو چیز بھی آئے گی وہ شان نزول کی روایت ہے, وہ قصہ ہے, وہ کوئی تاریخی واقعہ ہے, وہ کوئی فلسفہ ہے, وہ کوئی حکمت کی بات ہے, جو چیز بھی آئے گی الحمدللہ ضرور آئے, اسی سے اصل میں آپ کی تیاری ہوتی ہے. آپ اس کو اس بارگاہ میں لے کے چلے جائیں گے, لیکن بارگاہ میں لے جانے کے بعد صحیح اصول پر اس کو اس دروازے سے گزاریں گے. تو جیسے ہی اس کو آپ اس دروازے سے گزاریں گے اور سارے مراحل طے کر کے باہر نکالیں گے تو وہ چیز یا قبول ہو چکی ہوگی یا رد ہو چکی ہوگی یا امینڈ ہو چکی ہوگی, یعنی اس میں ترمیم کر دے گا قرآن مجید. تو قرآن کا وہ فیصلہ کیا آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے, یہ ہے وہ چیز جس کو بتایا گیا.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غام صاحب نے جن 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ پری ریکوزٹس ہیں, تیاری کے مراحل ہیں جن کو حاصل کرنے کے بعد آپ قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں, وہ کیا کیا 10 چیزیں ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. عربی معلیٰ, زبان کی ابانت, اسلوب کی ندرت, میزان و فرقان, کتاب المتشابہ, دین کی آخری کتاب, پیغمبر کی سرگزشت انذار, نظم کلام, سبب مثانی اور تاریخ کا پس منظر. ان 10 کی 10 چیزوں میں ہم نے دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک الگ سے پوری سیریز کی ہوئی ہے اصول و وادی کے عنوان سے, وہاں پر سنی جا سکتے ہیں. ہم سب یہاں پر بھی آخر میں آپ نے تاریخ کا پس منظر رکھا ہے. اب تاریخ تو عام طور پر تصور یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کے اندر تو اتنا ربط و یابس بھی ہے, قیل و قال بھی ہے, تو جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں چونکہ یہ عام طور پر نتھی کی جاتی ہے قرآن کے ساتھ تاریخ ہی, تو تاریخ میں مسلمات تاریخ کا جو اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے اس کا پس منظر رکھ کر ہم جائیں گے, یا یہ جو قیل و قال ہے اس کو بھی لے کر جائیں گے اور پھر قرآن سے پرکھیں گے کیا؟
جو کچھ آپ کے پاس ہے کوئی معنی نہیں ہے اس میں، آپ لے جائیں. اصلی سوال یہ کہ قرآن کا فیصلہ قبول
فیصلہ کرتا ہے نہیں کرتا،
یعنی یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے. آپ قرآن مجید کے پاس سب کچھ لے کے چلے جائیں، یعنی اسی لیے تو جانا چاہیے اس کے پاس، تاریخ ہے تو لے کے چلے جائیں. لیکن کیا آپ جا کر قرآن مجید کو وہ تاریخ پڑھانے جا رہے ہیں یا قرآن سے اس پہ بارے میں فیصلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو اس کی جانب پھر ہم نے توجہ دلائی ہے اور اس پر بہت گفتگو کی ہے اور بہت کچھ لکھا ہے کہ قرآن میزان اور فرقان ہے. قرآن یہ بات قبول ہی نہیں کر رہا کہ کوئی چیز اس پر حکم ہو سکتی ہے، کوئی چیز اس کا مدعا باہر سے طے کر سکتی، مدعا باہر سے طے کر سکتی ہے، معاملت ہونا بالکل ایک الگ چیز ہے. قرآن خود پکڑ کے بعض اوقات آپ کو لے جائے گا کہ باہر بھی جاؤ اور وہ اس چیز کو پڑھنے کے لیے کہے گا. قرآن مجید میں کتنے مقامات ہیں جن میں مثال کے طور پر وہ تورات کو اس طرح کوٹ کر دے گا، اقتباس کر دے گا کہ آپ تورات کو دیکھنے مجبور ہیں، بائبل کے کسی واقعے کی طرف اشارہ کر دے گا، آپ بائبل کو دیکھنے مجبور ہیں. اس طرح وہ گویا آپ کی خود رہنمائی کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی تفصیل کے لیے جائیے. ایسے ہی میں نے مثال دی تھی کہ سورہ احزاب ہے مثال کے طور پر، سورہ احزاب کو جب آپ پڑھیں گے تو سورہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بہت کچھ تاریخ میں پڑھنے مجبور کرے گی. وہ کہے گی پڑھو جا کے، اب دیکھو اس وقت معاملات کیا تھے، دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا چیزیں پیش آئی تھیں. جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آیتیں فیصلہ کرتی چلی جاتی ہیں کہ کیا قبول کرنا ہے کیا نہیں ہے. یعنی نہ پڑھنے میں کوئی معنی ہے، نہ جانے میں کوئی معنی ہے، نہ لے کے جانے میں کوئی معنی ہے. اس کے بغیر تو آپ کا علم وسیع ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آدمی اٹھے اور اٹھ کر عربی زبان سیکھے بغیر یہ کہے کہ قرآن مجھے سکھا دے گا. یہ سب چیزیں آپ نے لے کے جانی ہیں، لیکن جا کے اسی کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. یہ جو میں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ آپ کو اس سے رہنمائی مل گئی، آپ کا ایک ذہن بن گیا، آپ ان کو لے کے جائیے اللہ کی کتاب کے پاس. یہ فیصلہ اللہ کی کتاب نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی صفت یہی بیان کی ہے، اس کے نزول کا مقصد یہی بیان کیا ہے کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي، یہ لوگوں کے مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے. میزان ہے، اس پر تولا جائے گا. فرقان ہے، یہ فیصلہ سنائے گی. مہمن ہے، اسی نے نگرانی کرنی ہے. تو اگر آپ اس جذبے کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کو پورے دینی علم میں اصل کی حیثیت دیتے ہیں، یعنی نہ روایت اس پر غلبہ پا سکتی ہے، نہ اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے، نہ اس کے مدعا کو باہر کھڑے ہو کے طے کر سکتی ہے، نہ کوئی شان نزول کی روایت یہ حق رکھتی ہے، نہ کوئی فقہی نقطۂ نظر یہ حق رکھتا ہے، نہ کسی کا اجماع یہ حیثیت رکھتا ہے. یہ فیصلہ اس اللہ کی کتاب کو کرنا ہے، اور اللہ کی کتاب ایک شہرستان معانی ہے، اس میں داخل ہونا ہے آپ کو لفظ کے ذریعے سے، اور کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، اس نے سب دروازے بند کر دیے ہیں. زبان کے بارے میں بھی آپ دیکھیے، بہت سے لوگ ہیں ایک عجیب و غریب مقدمہ قائم کرتے ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس کو آپ ان قواعد ضوابط کا پابند کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ بے شک کلام اللہ ہے، لیکن یہ نازل پیغمبر کی زبان میں ہوا ہے. یعنی اس کی زبان کا اسٹرکچر وہی ہے جو رسول اللہ کی زبان تھی. پھر یہ بتایا کہ وہ زبان کیا تھی، وہ عربی مبین تھی، یعنی واضح ترین عربی، اس میں کوئی کج پیچ نہیں ہے، اس میں ادھر ادھر کے کوئی لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اپنے فلسفے داخل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو آپ نے اسی جگہ مبین واضح عربی میں جانا ہے، اسی طرح سے اس کو پڑھنا ہے. اور ادب کا اگر آپ کا ذوق ہے اچھا ہے، اب یہ دیکھیے نا مثلاً یہی بات میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ ابتدائی تیاریاں اگر کرانی ہو کسی کو دین کا عالم بنانا ہے، ابتدائی تیاریاں، یعنی ابھی وہ دینی علوم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، یہ دیکھنا ہے کہ یہ عالم بن سکتا ہے یا نہیں، تو تین مضامین پڑھائے جائیں گے، یعنی عربی زبان پڑھائی جائے گی، ادب پڑھایا جائے گا، دنیا کا اچھا اور فلسفہ. کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، عربی زبان اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے، عربی کی بہت اعلیٰ استعداد نہیں ہوگی، عربی معلیٰ تک اور اس کا صحیح ذوق نہیں ہوگا تو آپ قرآن مجید کیا سمجھیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ یعنی وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جس میں نہ اوپر کی بات سمجھ میں آئے گی، نہ نیچے کی بات سمجھ میں آئے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دو ترجمے سامنے رکھ کے آپ حکم لگانا شروع کر دیں. اگر آپ کا ادب کا ذوق نہیں ہے، اور دنیا میں دسیوں افراد ہیں جن کا ادب کا ذوق نہیں ہوتا، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس طرح کیا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، ادب کا ذوق نہیں ہے، تو قرآن مجید کا جو اسٹرکچر ہے، جس کو اسلوب کہیں آپ، جو اس نے صورت دی ہے اپنی بات کو، وہ گرفتی میں نہیں آئے گا. اور عجیب و غریب قسم کی ریاضیاتی چیزیں آپ قرآن میں سے دریافت کرنا شروع کر دیں گے. تو لازم ہے کہ اس کو دیکھیں، اگر وہ نہیں ہے تو آپ لوٹ جائیں، عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھا ادبی ذوق آپ کا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کا اپنا مزاج یہ ہے کہ وہ ایک ادب پارا ہے، اس میں سپارٹ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، ریاضی کی زبان نہیں اختیار کی گئی، اس میں ادب کی زبان اختیار کی گئی ہے، عربی زبان کے ادب کا بے نظیر نمونہ ہے۔ تو آپ کے اندر وہ ذوق ہونا چاہیے، وہ ذوق کی پرورش کریں، وہ ذوق دنیا کا ادب پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، نشو نما پاتا ہے۔ اس کے بعد فلسفہ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن مجید بڑے مباحث کے بارے میں اپنا ورڈکٹ دے رہا ہے، حکم بیان کر رہا ہے، وہ زیر بحثی فلسفے میں آتا ہے، تو آپ اس علم سے بھی واقف ہوں۔ جب آپ ان چیزوں سے مناسبت پیدا کر لیتے ہیں، پھر آپ دین کے علم میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ پھر وہ ہے، یعنی یہ پہلا مرحلہ ہے، آپ تیار ہو گئے۔ اگلا مرحلہ کیا؟ اگلا مرحلہ یہ کہ آپ نے جو کچھ مسلمانوں نے 14 صدیوں میں علم تخلیق کیا ہے، اب آپ کو اس تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ یہ ہمارے یہاں درس نظامی ہو یا امہات کتب کا مطالعہ ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ اب آپ اللہ کی کتاب کے دروازے سے اس کے اندر داخل ہو سکیں۔ تو یہ سب کچھ آپ لے کے جائیں گے نا، تیاریاں تو یہ سب کرنی ہیں، یہ کرنے کے بعد آپ اللہ کی کتاب میں جب داخل ہوتے ہیں، تو آپ داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ اگر غلط ہو گیا تو پھر علم غلم اس متن کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اور وہ ہوا ہے ہماری تاریخ میں۔ یعنی آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ لوگوں نے اپنے توہمات داخل کیے ہیں، مشرکانہ تصورات داخل کیے ہیں، انہوں نے پورے تصوف کو اٹھا کے داخل کر دیا ہے، انہوں نے علم کلام کے مباحث میں بہت سی ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جو قرآن کا سرے سے موضوع ہی نہیں ہے۔ فلسفے کی بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کی آیات سے اس طریقے سے وابستہ کر دی گئی ہیں کہ لوگ ان کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آیت کا پس منظر کیا، کیا بات ہوئی ہے، کیا چیز نہیں۔ تاریخ کے بے شمار مباحث، لوگوں نے پورے پورے تاریخی تصورات، اپنی شخصیات جن سے وہ عقیدت رکھتے ہیں ان کے بارے میں مناقب وہ قرآن مجید سے نکال لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ممکن ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید میں جس طرح داخل ہونا چاہیے، اس کی پیروی کرنے کی بجائے جو آپ نے پایا اسی کو قرآن میں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پانا ضروری ہے، لیکن پانا کس لیے تھا؟ تاکہ تیاری ہو جائے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس بات کو پیش کر سکیں۔ تو ہمارے مدرسہ فکر میں اپنے پورے وجود کے ساتھ تسلیم و رضا کے جذبے سے قرآن کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا ہے، اور جب آپ نے اس اپنے آپ کو سامنے ڈال دیا تو پھر وہ فیصلہ کرے گا اس نے کیا قبول کرنا ہے، وہ فیصلہ کرے گا کیا قبول نہیں کرنا۔
نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا مختصر پوچھنا چاہوں گا کہ جس وقت مدرسہ فراہی قرآن مجید کو اصل قرار دے کے اس کے جو درست پری ریکوزٹس ہیں ان کی تعین کرتا ہے اور متن کو حیثیت دیتا ہے، سپرمیسی دیتا ہے، باقی چیزوں کو اس کے تحت دیکھنے کی بات کرتا ہے، تو خود آپ حضرات کے جو مبادی ہیں ان کی روشنی میں بھی ایسا نہیں کہ قرآن مجید کی حتمی اور آخری تفسیر واضح ہو کے سامنے آ جاتی، بلکہ خود اب اس فکر کے سامنے چیلنجز ہیں کہ جو اصول اس نے متعین کیے ہیں ان کے اطلاق میں غلطی بھی کریں گے، اس میں ارتقا بھی ہوگا، اس میں نئے نئے لوگ نئے نئے اضافے بھی کریں گے، تو یہ کیوریوسٹی اور چیلنج خود فکر فراہی کے سامنے بھی ہے جیسے آج سے پہلے قائم تھا؟
یہ تو قیامت تک رہے گا، اس لیے ہم انسان ہیں، یعنی ہم نے صحیح کرنی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سائنس کا علم اسی طریقے سے جاری ہے، یعنی اس میں ہر سائنسدان اپنے طریقے سے پوری دیانتداری سے کوشش کر رہا ہے حقیقت تک پہنچنے کی۔ بعض چیزوں کے معاملے میں حتمی نتیجہ نکل آتا ہے، بعض چیزوں کے بارے میں پلازیبل نتائج نکلتے ہیں، بڑے قابل قبول ہوتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کا معاملہ ہے، اصل چیز یہ کہ آپ نے طریقہ صحیح اختیار کیا، آپ صحیح جگہ سے گئے ہیں، اس میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی لفظ کے معنی متعین کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی جملے کی تعریف طے کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی سیاق و سباق کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ تو انسانی عمل ہے، وہ جاری رہے گا۔ صحیح راستے پر چلتے ہوئے یہ اختلافات یا اس طرح کی غلطیاں ایک دائرے میں رہیں گی، لیکن اگر آپ نے صحیح راستہ ہی نہیں اختیار کیا تو پھر بالکل درست فرمایا انہوں نے کہ ہر علم غلم آپ اس میں سے ثابت کر دیں گے، اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھ کے مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔
نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ فکر فراہی کے جو فکری حاصلات اور اثرات ہیں اس کو مولانا عمار خان ناصر نے بیان کیا۔ چوتھا نقطہ زیر بحث آیا تھا، آخری نقطہ، بہت اہم نقطہ، انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر بحث آئے گا۔ وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔